سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے جی، آیت نمبر 35، آیت نمبر 35، اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ، اللہ جل شانہ نے کل کی پڑھی گئی آیت کے اندر دنیا کے اندر فساد مچانے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، دہشت گردی کرنے والے، دنیا کے امن کو تباہ کرنے والے، ان کی دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر فرمایا تھا۔ چار سزائیں ذکر فرمائی تھیں دنیا کے اندر مختلف احوال میں۔ فرمایا تھا کہ اگر یہ فسادی لوگ ظلمن ناحق کھلم کھلا لوگوں کی جان لیتے ہیں تو فرمایا کہ پکڑو ان کو اور ان کو قتل کرو۔ جان اور مال دونوں تباہ کر رہے ہیں، قتل کرو اور سولی پہ لٹکا دو۔ قتل تو نہیں کر پائے لیکن ڈاکہ ڈالا ہے، مال چھینا ہے، تو فرمایا تھا کہ ان کے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹو، کاٹ کے چھوڑ دو۔ اور فرمایا تھا کہ اگر دہشت گردی کی ہے لیکن کسی کی جان نہیں لے پائے یا مال نہیں لوٹ پائے، ویسے ڈرایا دھمکایا ہے، دہشت پیدا کر دی، تو فرمایا کہ ان کو پکڑ کر کے جیل میں بند کر دو جب تک یہ سچی توبہ نہ کرے۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، کیسے نافذ کریں؟ ایسا سوچنے والے جو ہیں شیطانی سوچ رکھتے ہیں، اور ساری کائنات پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزائیں خود آپ نے نافذ فرمائی ہیں۔ ابھی روایت آئی ذہن کے اندر، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں قبیلے عرینا اور عقل کے، 5-7 تھے، آئے ہیں، اسلام کا اظہار کیا ہے، مسلمان ہوئے، مدینہ میں رہنے لگے۔ اللہ کی شان مدینہ کی آب و ہوا ان کے لیے موافق نہیں ہوئی، پیٹ ان کے پھول گئے، معدہ خراب ہو گیا، 8 کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اصل میں یہ سبزی اور یہ دال کھانے والے تو ہیں نہیں، ہم تو گوشت کھانے والے ایسے لوگ ہیں، ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، ہمارے اونٹ ہیں فلاں علاقے میں، صدقات کے اونٹ ہیں، وہاں جاؤ، ان کا دودھ بھی پیو، ان کا پیشاب بھی پیو بطور علاج کے۔ چنانچہ یہ لوگ کہیں، یہ الگ بات ہے کہ پیشاب اونٹ کا، اونٹنی کا، گائے کا پینا کیسا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، تو آپ نے بھیج دیا ادھر، وہ جا کر وہاں دودھ وغیرہ جب پینا شروع کیا نا تو پھر وہ بالکل ہٹے کٹے ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ جب ہٹے کٹے ہو گئے، ہٹے کٹے مستنڈے، تو اب شرارت سوجی۔ انہوں نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرواہے تھے وہاں پر جانوروں کو سنبھالنے والے، ان کو قتل کیا اور سوری اونٹنیاں اور اونٹ لے کے بھاگے، وہاں سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہو گئی، آپ نے ان کا پیچھا کیا، پکڑے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا نافذ فرمائی، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے ہیں اور ہررا کی زمین میں ایسے ہی چھوڑ دیا، تڑپتے ہوئے وہ مرے ہیں۔ یہ سزائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ شفیق کوئی ہو سکتا ہے، مہربان ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، نص قطعی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ شفیق اور رحمت والا کوئی نہیں، لیکن آپ نے یہ سزائیں نافذ فرمائی ہیں۔ اور اسی میں خیر ہے۔ اصل میں یہ جو سزائیں ہیں نا، جی بظاہر سخت نظر آتی ہیں، شریعت مطہرہ کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد صرف جرم پر سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ یہ جرائم کوئی اور نہ کرے، معاشرے کے اندر امر آئے۔ اور یہ بات جو ہے وہ سخت سزا میں ہی ہوگی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں چھپ کے سزا نہیں دینی ہے، برسر عام جب ثابت ہو جائے تو برسر عام سزائیں دینی ہے۔ ہاں جب تک ثابت نہ ہو، ایک ہلکے سے شبہ سے بھی حدود کو ساقط کر دیں گے، کل بات چلی تھی، شبہ ہو جائے حد ساقط ہو جائے گی، لیکن جب ثابت ہو گئی تو پھر اس میں نرمی نہیں کرنی ہے۔ غالباً فتح مکہ کا موقع ہے کہ ایک خاتون بڑی نسب والی، اس نے چوری کی، امرأت مخزومیہ اس طرح کا نام آ رہا ہے، تو حکم دیے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو کسی نے کہا تو بڑی اونچے خاندان کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو بڑا عجیب ہی ہوگا، سفارش کرو۔ کون سفارش کرے، کس کی ہمت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کے بیٹے اسامہ جو ہیں نا، یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، پہلے تو میں انکار کرتے رہے، لیکن پھر کہا کہ اچھا میں کہتا ہوں۔ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت نسب والی ہے، اس نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ اور پھر بہت ہی عجیب بات فرمائی۔ اچھا اتفاق یہ کہ اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، تو فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایسے فرمایا، لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ بھی چوری کرتی، فرمایا میں اس کو بھی کاٹ دیتا، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بعد میں اس نے بہت اچھی توبہ کی اور ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہے کہ ان سزاؤں کے اندر اللہ پاک نے بڑی حکمت رکھی ہے، ہے نہیں ایک دو کے ہاتھ کاٹ کر کے ایسے لٹکا دیا جائے اور ہاتھ جو ہے وہ پھول کر کے ڈبل روٹی کی طرح ہو جائے، کون چوری کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ سیدھے ہو جائیں گے سارے، نیچے سے اوپر تک۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے، پھر اس کی برکات دیکھیں۔ جہاں تھوڑا بہت اب بھی ہے، ابھی یہ جو آئے نا طالبان افغانستان، آتے ہی انہوں نے دو چار لاشیں اس طرح لٹکائی تھیں بچوں کے اغوا کرنے والی، اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ پورا سال امن رہا ہے، کسی نے کسی بچے کا اغوا نہیں کیا ہے تاوان کے لیے، یہ چوریاں نہیں ہوئی ہیں۔ اور اب بھی ایسا ہی ہے، جہاں پر احکام یہ نافذ ہیں اس کی برکات دنیا دیکھ رہی ہے۔ خیر، تو اللہ جل شانہ نے کل کی پڑھی ہے یہ آیت کے اندر محاربت یعنی ڈاکہ زنی، دہشت گردی، ان کی سزا کا ذکر فرمایا تھا۔ آگے چل کے چوری کی سزا کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ درمیان کے اندر اللہ جل شانہ نے تقویٰ، خوف خدا، قرب الہی کو ڈھونڈنے کا ذریعہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ انتہائی اختصار کے ساتھ کیا، کیونکہ قرآن پاک کا یہ امتیاز ہے کہ جیسے یہ نظام عالم کو درست کرنے کے لیے اللہ پاک احکام دیتے ہیں، ایسے ہی تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اللہ میں ترغیب اور ترہیب کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے حقیقت میں جو انسان کو جرائم سے روک سکے، ورنہ قانون، فوج، پولیس، ادارے یہ کہاں تک روکیں گے؟ ہاں اگر دل کے اندر خوف خدا آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، ڈر آ جائے، تو واقعی یہ انسان چاہے کسی بھی ماحول کے اندر یہ واقعی انسان ہے، خوف خدا آ جائے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اوپر جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، فرشتوں سے بھی اوپر جائے گا قرب الہی، اور خوف خدا دل کے اندر نہ آئے تو یقین مانے اس سے زیادہ خونخوار درندہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جرائم اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ فرمایا، درمیان کے اندر تقوی، خوف خدا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی ترغیبات بھی ہیں، چنانچہ درمیان کے اندر یہ دو تین آیتیں اسی سلسلے کی ہیں۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا، خوف خدا، اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور ڈھونڈو اللہ کی جانب، الوسیلۃ قرب، ان کا تقرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرتے رہنا ان کے راستے میں، لعلکم تفلحون، اس امید کے ساتھ کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تین حکم دیے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا، ڈرتے رہنا، ایسا نہیں کہ کوئی کام کرو اور چھپ جائے، دب جائے، ٹھیک ہے دنیا میں دب سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، لیکن وہ محفوظ ہو گیا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ عمل سامنے تمہارے ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا نا، یا بنیا، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں چھپا ہوا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لائیں گے، غائب نہیں ہوگا وہ، اللہ سے ڈرتے رہو کہ پیشی ہوگی، حساب دینا، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی جانب وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ، واو سین لام وصل، اور واو سواد لام وصل، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان قرب کا ذریعہ بنے، جوڑ کا ذریعہ بنے، یہ وسیلہ ہے۔ البتہ محققین نے یہ بات تحریر کی ہے کہ وسیلہ واو سین لام، اس کا معنی تو یہی ہے قرب، اس قرب کے اندر ایسی چیز داخل ہے جو محبت کے ساتھ ہو، یہ بات لکھی ہے، اور واو سواد لام، دو چیزوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا، بغیر محبت کے بھی ہو سکتا ہے، یہ فرق لکھا ہے تھوڑا سا، وسیلہ کے اندر محبت ہے، اور مفہوم لکھا ہے کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اعمال، اشغال، اس کا اہتمام کرو۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما رہے ہیں وسیلہ کی، فرماتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضی، فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرو ان کی اطاعت کر کے، اور ایسے کام کر کے جو اللہ کو راضی کرے، یہ وسیلہ ہے۔ ہمارے اکابرین علیہم الرحمہ، ذہن میں رکھو، اعمال کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، اشخاص کے وسیلے کے بھی قائل ہیں، اور مقامات کے وسیلوں کے بھی قائل ہیں۔ کیا مطلب؟ اعمال یا اللہ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تو بالکل عام فہم بات ہے، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث قدسی، اللہ فرما رہے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، عمل کے ذریعے وسیلہ۔ اور ایسے ہی فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے میں جو اللہ نے فرائض متعین کیے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، کہ ان فرائض کو ادا کرو اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا۔ تو اعمال بھی اس کا وسیلہ بھی صحیح ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور ہمارے اکابرین کہتے ہیں اشخاص شخصیات کا وسیلہ بھی صحیح ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ کے نبیوں کے ذریعے واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعائیں کی جائیں، اور اشخاص ان کی عظمت اور بطور وسیلہ کے ثبوت، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وما کنہ معذبہم وانت فیہم، آیت ہے اس طرح، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی ذات یہ ذریعہ بن رہی ہے عذاب کو ٹالنے کی۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چلے ہیں احباب ساتھیوں کو لے کر کے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو دعا سے پہلے کہتے ہیں یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی ذات سے ہم وسیلہ پکڑتے تھے، اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، ان کے چچا حضرت عباس ہیں، ان کو ہم بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں، آپ ہم پر بارش برسائیے۔ چنانچہ بارش شروع ہو گئی۔ تو اشخاص کا وسیلہ بھی صحیح ہے اور مقرب مقامات کا وسیلہ بھی صحیح ہے، بیت اللہ کے واسطے سے یا اللہ میری دعا قبول کر لے، روضہ اقدس کے واسطے سے، مدینہ منورہ کے واسطے سے، جگہوں کا وسیلہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی بولے کہ یہ تو وسیلہ ماننا جو ہے صحیح نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرو اور اللہ کی جانب اللہ کو چاہو اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ، اور ان وسائل کے اندر سب سے اہم وسیلہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہے، وہ کیا؟ وجاہد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ اس میں اپنی جان بھی جاتی ہے، اپنا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کام کرو لعلکم تفلحون، اس امید کے ساتھ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور واقعی اللہ کا قرب مل جائے، اللہ جل شانہ سے نسبت قائم ہو جائے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والے اعمال سے انسان لگ جائے، تو نتیجہ اس کی کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تقویٰ بھی نصیب فرمائے اور اپنا قرب بھی نصیب فرمائے، اپنے راستے میں جہاد بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔